الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ذات محترم، ماہ رمضان کو تو گزرے اب دو ہفتے تقریباً ہو گئے ہیں. گزشتہ جمعے میں نے اس تناظر میں خطاب کیا تھا کہ روزہ اور تراویح، ان دو عبادتوں کے حوالے سے سال کے بقیہ مہینوں میں، 11 مہینوں میں، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور وہ کیا تھا، اس کا حاصل کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، کہ روزے کی عبادت کا حاصل تقویٰ ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اس لیے فرض کیا گیا. 30 روزے رکھ کر ایک تقویٰ کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ جائز چیزوں سے بھی انسان رکتا ہے. تقویٰ کا مطلب کیا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، اور مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کو جب رب مان لیا، معبود مان لیا، خالق مان لیا، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے چونکہ بندے اور غلام ہیں، اس کی ہر بات مانیں، جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، جس سے منع کر دیا ہے اس سے باز آ جائیں. ہم اپنے باس کی تو ہر بات کا جو ہے وہ پاس کرتے ہیں، اور اس کا آگے بڑھ کر حکم مانتے ہیں. جو اصل مالک و خالق ہے، جس نے ہمیں شرف انسانیت سے ہمکنار کنایا اور بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا، اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ رہتا ہے. تو یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے انسان اللہ کی بندگی کا خوگر ہو سکتا ہے، آگے بھی اس کو چلنا چاہیے. اسی بات کی ٹریننگ ہے کہ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں انسان حرام سے، گناہ سے، نافرمانی سے بچے. اور دوسرے، ہماری یہ کمی یہ ہے کہ ایمان و یقین کی کمی ہے. ہمیں دین جو ملا وہ کہاں سے ملا؟ آبائی طور پر ملا، والدین بتاتے رہے. دلی یقین ہمیں حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے والدین کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور اللہ جو ہے خالق کائنات ہے، مالک ہے، تو ہم بھی مانتے ہیں. جن لوگوں کے والدین یہ نہیں مانتے، ان کے بچے بھی نہیں مانتے. تو ایک موروثی سطح معاملہ تو ہے. تو ہم ایمان و یقین جو ہے وہ کیسے حاصل ہو؟ اس کا منبع و سر چشمہ قرآن حکیم ہے، اور قرآن مجید ہی کو جوڑا گیا روزے کی عبادت کے ساتھ، دن کا روزہ اور رات کا قیام، مع القرآن. اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ حکم ہو رہا تھا، صحابہ کرام تھے، سب تھے، اور اس کے بعد بھی ایک عرصہ، تو اسی زبان میں نازل ہوا جو وہاں کے لوگوں کی زبان تھی، وہ سمجھ بھی رہے تھے. قرآن تو نازل ہی اس لیے کیا گیا، انا انزلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. تو اصل فائدہ یہ ہوگا قرآن کی تلاوت بھی کریں اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھیں، یہ، اور اس کو ہم معمول بنائیں پورے سال بھر. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو موضوع ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ پورا قرآن مجید تو ہم نے سن لیا، اور یہاں کے اکثر ساتھیوں کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ ترجمہ بھی انہوں نے سنا ہے، لیکن ایمان و یقین کی کمی کیسے پوری ہوگی؟ سن تو لیا ہم نے، پورا قرآن ہمیں ہر وقت مستحضر نہیں رہ سکتا. 30 پاروں پر محیط بڑی ضخیم کتاب ہے قرآن مجید، کوئی چھوٹی کتاب نہیں. یعنی میرے سامنے پڑا ہوا نسخہ، ویسے بھی آپ کو سب کو پتہ ہی ہے، 30 پارے، بہرحال ایک بڑا والیوم ہے. ساری چیزیں قرآن سرتا سر ہدایت ہے، الہدا ہے، دی گائیڈنس. اب یہ ساری گائیڈنس ہر وقت تمام تشریحات کے ساتھ ہمارے ذہن میں نہیں رہ سکتی. وہ چیز جو بہت اہم ہے اور دین کا خلاصہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آخری حصے میں سورۃ العصر کی شکل میں دے دیا. پورے قرآن کا خلاصہ، 30 پاروں کا خلاصہ، اس کی جو اصل ہدایت ہے، کتاب کتاب ہدایت ہے. اس ہدایت کا خلاصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ العصر کی شکل میں قرآن کے بالکل آخری حصے میں دے دیا. یہ تو ہر شخص کو یاد رہے گا نا, اس کو تو اپنا حفظ جان بناؤ. چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں روایت میں آتا ہے, اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر سورۃ العصر. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی دو آپس میں ملاقات کرتے تھے تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہ دیں. وجہ کیا ہے؟ دنیا ہمیں اپنے اندر گم کر لیتی ہے, دنیا کی مشاغل میں مصروفیات میں رہتے ہوئے ہمیں بالکل ہی بھول جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے اور ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے. 100,000 سے زیادہ نبیوں نے جو بات بتائی ہے اور 300 سے زیادہ رسول جس لیے بھیجے گئے, یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں تمہیں عائش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا گیا, امتحان کے لیے بھیجا گیا. یہ چیز ذہن سے محو ہو جاتی ہے. دنیا کی کشش, وہاں کی ضروریات, یہاں کا سٹیٹس, یہ غالب آ جاتے ہیں. چنانچہ بار بار اس کی یاد دہانی کی ضرورت ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اسی یاد دہانی کے لیے تو اللہ نے ہمیں یہ 5 نمازیں عطا کی ہیں تحفے کے طور پر, جس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں. یہ کیا تھا؟ شب معراج کا تحفہ مجھ سے تھا کہ نہیں تھا؟ یہ اصل تحفہ ہے تاکہ تم گم نہ ہو جاؤ. جو اقبال نے کہا نا کہ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے, وہ دنیا کے اندر ہی اس کی دلچسپیوں میں مگن ہے, گم ہے. اس گم شدگی سے نکالنے کے لیے 5 مرتبہ اللہ کے حضور حاضری دو. تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہدایت کا خلاصہ. صحابہ کرام اس کے ساتھ ساتھ اضافی طور پر یہ اہتمام کرتے تھے, جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے سورۃ العصر سنا دیتے تھے کہ پورا میسج سامنے آ جائے کہ ہم نے اس لائن پر زندگی گزارنی. اب آ جائیے, اس کا ہم باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں. مکی سورت ہے, صرف 3 آیات پر مشتمل ہے. قرآن مجید کی 3 ہی صورتیں ایسی ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں, اس سے کم کی کوئی صورت نہیں ہے. اور سورہ بقرہ بھی ہے جو آپ کو معلوم ہے 2.5 پاروں پر محیط ہے. تو یہ جو 3 آیات پر صورتیں مشتمل ہیں, ان میں سورۃ العصر ہے, سورۃ الکوثر ہے اور سورۃ النصر ہے. تو مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورۃ العصر. آغاز ہو رہا ہے والعصر, قسم ہے زمانے کی. قسم سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک بات کو زور دے کر جب کہنا ہوتا ہے تو قسم کھائی جاتی ہے. اور ہم ہمیشہ قسم کس کی کھائیں گے؟ جو بہت مقدس برتر ہستی ہو. اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے, بلکہ جو بھی مذاہب جن کا بھی تعلق آسمانی مذاہب سے ہے, ان کے نزدیک سب سے مقدم شے تو بابرکت, سب سے عظمت والی ہستی وہ ایک ہی ہے, وہ اللہ ہے. لہذا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کسی بات پر زور دینا ہو تو وہ کس کی قسم کھائے گا؟ قسم کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ چیز اس پر گواہ ہے, اللہ میری اس بات پر گواہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اللہ سے اوپر کوئی ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے, قسم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بات جو کہہ رہا ہوں یہ شے, یہ فلان چیز اس پر گواہ ہے. تو گواہی دی جا رہی ہے زمانے کی. اللہ تعالیٰ کی قسموں میں عظمت کا پہلو نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس سے بڑھ کر عظیم شے تو کوئی ہے ہی نہیں. گواہی کا ہے, یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس امر پر گواہ ہے. یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ جس میں یہ پورا جب سے انسان پیدا ہوا ہے وہ بھی ہے, بلکہ اس سے پہلے کا بھی ہے. زمان و مکان جب بھی شروع ہوئے ہیں, خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زنداری, زمان ہے نہ مکان, لا الہ الا اللہ. اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن بہرحال ہم تو اسی زمان و مکان کے عادی ہیں, اسی میں بات کرتے ہیں, اسی کے حوالہ دیتے ہیں. تو والعصر, یہ زمانہ جو تاریخ پر بھی شاہد ہے اور یہی زمانے کی چادر آگے جائے گی تو وہ آخرت تک چلے گی, یہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر. اس پہ اضافہ یہ بھی کر دوں, اسی زمانے نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن قوموں نے رسولوں کا انکار کیا بالآخر وہ پوری کی پوری قومیں ملیا میٹ کر دی گئی, ایک متنفس بھی نہیں بچا ان میں سے. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, تاریخ میں بے شمار دفعہ ہوا ہے. قوم نوح کے ساتھ یہ ہوا, قوم لوط کے ساتھ یہ ہوا, قوم شعیب کے ساتھ یہ ہوا, آل فرعون کے ساتھ یہ ہوا, اور قوم ہود کے ساتھ یہ ہوا. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ہوتا رہا ہے, اور زمانہ ان تمام باتوں پر گواہ ہے. اسی کی قسم کھائی گئی ہے کہ وہ اس بات کا شاہد ہے. ان الانسان لفی خسر, قسم کس بات پر کھائی گئی ہے؟ کہ پوری نوع انسانی ایک بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والی ہے. خسارہ, نقصان, لفظ خسارہ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ان الانسان، اور یہاں پر اس آیت کے اندر کیٹیگوریکلی پوری نوع انسانی کے بارے میں بات کی گئی ہے چونکانے کے لیے. اگلی آیت میں اس میں ایک استثناء دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ بچیں گے اس خسارے سے، اور وہ خسارہ جو ہے قرآن مجید نے جو وضاحت کی ہے، پورا قرآن جو آپ نے پڑھا ہے، اس خسارے کی شکل کیا ہے؟ جہنم. وہ کوئی چھوٹا موٹا خسارہ نہیں ہے، اور وہ یہ چند دن کی قید کاٹ کر نکل آنا نہیں ہے. جہنم جس کی تفصیل قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ آئی ہے، اور جسے ڈرایا گیا ہے بار بار، اور احادیث میں بھی بہت تفصیلات ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ آگ میں جلنا، اور وہ آگ جو دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا زیادہ شدید ہو، کہ دنیا کی آگ کے اندر بھی ہم چند سیکنڈ کے لیے اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، اور اس میں سال ہا سال، سینکڑوں ہزاروں سال اس کے اندر جلنا از افورڈیبل ہے؟ کوئی اس کا رسک لیا جا سکتا ہے؟ تو ان الانسان لفی خسر، پوری نوع انسانی ایک بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان میں ڈالا، اس کو صلاحیتیں بھی دیں، اس کی رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھی مبعوث فرمائے، سلسلہ وحی کا بھی جاری کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تم چونکہ کامل ہے، وہ ماضی کو بھی جانتا ہے اور حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے. اس کی یہ محدودیت نہیں ہے کہ اسے یہ نہ پتا ہو کہ کل کیا ہوگا. لہذا اسے معلوم ہے کہ اس امتحان میں کامیاب بہت کم ہونے والے ہیں. اپنے اس علم کی بنیاد پر ان الانسان لفی خسر، یقیناً پوری نوع انسانی بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والی ہے. الا الذین آمنوا، یعنی اس میں وارننگ بھی ہے اور اس میں راستہ بھی دکھا دیا گیا. دیکھو اللہ نے تمہارے لیے آسان راستہ بتا دیا ہے، کرو، آؤ ہمت کرو. بچیں گے کون؟ وہ تیسری آیت میں بیان کی گئی شرط، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آگے بڑھنے سے پہلے، اس تیزی سے جو گزرتا ہوا زمانہ ہے، اس پر بھی ذرا غور کیجئے. ایک بڑی پیاری مثال کسی نے دی کہ یہ وقت جو ہمارے پاس ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی برف کا تاجر ہے. برف کا تاجر اب برف کی سیل لے کر بیٹھا ہے اور وہ لوگوں کو آوازیں دے رہا ہے. اسے پتا ہے کہ اگر بر وقت میرے یہ سودا نہ بکا تو یہ تو پانی ہے، یہ ساری جو میں نے اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے مثال ہے دنیا کی زندگی کی، کہ ہماری بھی زندگی عمر برف کی طرح پگھل رہی ہے. ہم ہر لحظہ موت سے قریب تر ہو رہے ہیں. موت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کل ہی کے غالباً پرچے میں تھا، دنیا اخبار میں ایک صاحب نے کالم لکھا، 110 سال کے بعد کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ 110 بھی میں نے اس لیے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمر، آج اگر کوئی پیدا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ عمر کا تصور کیا جا سکتا ہے تو 110 سال. چلے کوئی کچھ 100 سے تاپ جاتے ہیں. دنیا میں ایسے ابھی بھی ایسی مثالیں آتی ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس کا انتقال ہوا، 100 برس سے زیادہ عمر تھی. 110 سال کے بعد انہوں نے کہا آج دنیا میں جو 7 ارب سے زیادہ افراد ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں باقی ہوگا، سارے لوگ نئے ہوں گے. اب یہ تو آپ 110 سال کی کہہ رہے ہیں، کل کا کس کو پتا ہے؟ تو موت سب سے بڑی حقیقت ہے، اور ہماری دیکھیے آنکھوں پر پردہ کیسے پڑا ہوا ہے. یہ مغربی تہذیب کا، ہم سالگرہ مناتے ہیں، جشن منا رہے ہوتے ہیں، سر پکڑ کر بیٹھنے کا مقام ہے، پچھلے سال میں نے کیا کچھ کیا، کیا کیا غلطیاں کی ہیں، کیا کیا اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اور آئندہ کے لیے توبہ کرنے کے لیے عزم کا وقت ہے. اور بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان ہیں. پھر جو آج کل تو خیر جو کپڑے پہنے ہوئے بھی جو قاسیات عاریات والا معاملہ ہے، مخلوط محفلیں ہیں اور اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، اور لباس بھی اس انداز کی اسی تراش خراش ہے کہ جو لباس پہنے ہوئے بھی برہنہ ہوں، اور اس میں اپنی جو ہے وہ سالگرہ منائی جا رہی ہے. یہ ہے معاملہ. والعصر، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں جا رہے ہیں، ان کا مقدر وہ بڑا خسارہ ہے جس کی تفصیلات تم نے پورے قرآن میں پڑھ لی ہیں، کم سے کم آپ حضرات پڑھ چکے ہیں. الا الذین آمنوا، ہاں کچھ لوگ ہیں کہ جو بچ جائیں گے، استثناء آ گیا. اور وہ کون ہیں؟ جو 4 شرائط کو پورا کریں. مختصر ترین صورت، اور اس میں شرائط نجات 4، اور وہ بھی ایک ہی آیت کے اندر آ گئی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کون بچے گا اس ہولناک انجام سے؟ وہ کہ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت اور تلقین کریں، اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. اب ایک ایک نفس جو ہے بہت قیمتی ہو گیا، کہ ہماری نجات ہے اس کے لیے یہ چار لوازم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیٹیگوریکلی کہتے ہیں الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ہیں کہ ایمان لائیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایمان موروثی طور پر ملا ہوا ہے. لیکن ایمان کے بھی دو درجے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے اللہ پر دلی یقین رکھنا. ایک ہے ہم نے زبان سے کہہ دی اللہ ہے، دل میں یقین نہیں ہے. وہ لفظ ایمان ہم اس کو بھی مومن تو کہیں گے، مسلمان کہیں گے، لیکن حقیقی ایمان وہ ہے کہ جو دلی یقین والا ایمان ہے، دل واقعی اس بات پر جم جائے، گواہی دے، دلی یقین ہو کہ واقعتاً اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اور اس نے ہماری ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. اللہ کو پر بھی ایمان، رسالت پر بھی ایمان، اور رسالت پر ایمان کے حوالے سے گوشے اور بھی ہیں، ملائکہ پر ایمان فرشتے کے ذریعے آیا ہے، کتابوں پر ایمان قرآن مجید کے ذریعے آیا ہے. یہ ہے ایمان کی تشریح. اور جو شخص زبان سے اقرار کرے گا وہ مسلمان مانا جائے گا، چاہے دل میں ایمان ہو یا نہ ہو. یہاں تک کہ جو لوگ منافق تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی تھا پکے منافق ہیں، انہیں دنیا میں مسلمان ہی مانا گیا. یہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کے تحت، اور کوئی شخص کسی کے دل میں گھس کر نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ تو اللہ نہیں کرنا ہے. لیکن آخرت میں فیصلے دلی یقین کے ایمان کی بنیاد پر ہوں گے. لہذا صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، یقین قلبی بھی ضروری ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اور اگر اس کے اندر کمی کا احساس ہو رہا ہے تو وہ کہاں سے پورا کیا جائے؟ اگر ہم بری صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر کیا اثرات ہوتے ہیں. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کے قریب رہیں گے، وہ ایمان آپ کے اندر بھی سرایات کرے گا، ان کی باتیں سنیں گے، ان کا قرب. یہ عوام الناس کے لیے تو سب سے آسان طریقہ یہ. اور اپنی جگہ خود بہت بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے. قرآن کو توجہ سے پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو سب سے بڑا سورس ایمان کا خود قرآن. مولانا ظفر علی خان کا بڑا خوبصورت شعر ہے نا، کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. ایمان ایسی شے نہیں ہے کہ آپ جا کے کریانے کی دکان سے خرید کے لے آئیں، اس کے لیے قرآن کی ورگردانی کرو اور سمجھ کر پڑھو، یہاں سے آپ کو وہی نعمت دستیاب ہوگی. تو الا الذین آمنوا، اس بڑے خسارے سے، بہت بڑے خسارے سے بچیں گے وہ لوگ، جو پہلی شرط تو یہ ہے ان کی کہ وہ ایمان لائیں، اور ایمان یقین قلبی والا، اس کے حصول کی ہمیں ہر شخص کو کوشش کرنی ہے. اب آئی تیسری آیت، الا الذین آمنوا کے بعد جو دوسری شرط ہے، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کریں، نیک عمل کریں. اب نیک عمل کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں اخلاقی حص ہر انسان میں رکھی ہوئی ہے، ہر فرد نوع بشر میں موٹے موٹے اخلاقی اصول ہر شخص جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے. دیانت داری اچھا وصف ہے، خیانت بد دیانتی غلط ہے، سچ بولنا اچھا وصف ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، دھوکہ دینا غلط ہے، کسی کا مال ناجائز ہڑپ کرنا غلط ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی کے ساتھ تعاون کرنا یہ اچھی بات ہے، اس سے دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے. وہ خلش اندر ایک بیلنس رکھا ہوا ہے اللہ نے ہر شخص کے اندر اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے، اور وہ اندر سے بتا دیتا ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے. لیکن یہ ہیں چند موٹی موٹی باتیں. اللہ کیا چاہتا ہے، اس کے زندگی کے حوالے سے ہم نے کس طرح سے ہر معاملے میں کیا کرنا ہے، معاشرت ہو تو کیسی ہو، معیشت ہو تو کیسی ہو، آئلی نظام ہو تو کیسا ہو، حکومتی نظام ہو تو کیسا ہو، ایک فرد کی زندگی جو اللہ تعالیٰ کو جو جس سے محبت ہو اور اللہ اس سے محبت کرتا ہو، اس کے کیا اوصاف ہے. تو وہ عامل الصالحات میں آپ یوں سمجھیے کہ سادہ سا الفاظ میں بیان کروں تو ہر اس چیز سے بچنا جس سے اللہ اور رسول نے ہمیں منع کر دیا، اور ہر اس حکم کو بجا لانا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کرنے کا. یہ ہے عمل صالح، اپنے رب کی کامل بندگی. اس معاملے میں ہر حکم مانوں گا اللہ کا، اور ہر طرح کی نافرمانی سے اجتناب کروں گا. اطاعت اس کے لیے کہتا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت ہو. تقوی، تقوی کا مطلب گناہوں سے بچنا. یہ سب ایک ہی مفہوم کو ادا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو رب مان کر اس کی ہر بات مانیں، اور جس چیز سے اس نے منع کر دیا اسے باز آ جائے. تو تفصیل تو بہت ہے عمل صالح کی، اس کے اندر والدین کے حقوق بھی آئیں گے، اس کے اندر بیوی کے حقوق بھی آئیں گے، اولاد کے حوالے سے ذمہ داری بھی آئے گی، معاشرت کے اصول بھی آئیں گے، لیکن اس سب کا ایک جامع عنوان عمل صالح، وعامل الصالحات، وتواصوا بالحق، اس پر بھی بس نہیں کی گئی. تیسری بھی ایک شرط ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے، آپ نے جن لوگوں نے دورہ ترجمہ قرآن جس سے گزرے ہیں، کہ قرآن مجید میں یہ وارننگ بھی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب و شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے، یعنی اپنی مرضی سے یہ طے کر لیا کہ ہاں ان معاملات میں تو ہم اللہ کا حکم مانیں گے اور یہ معاملات جو ہیں نو اس میں تو ممکن نہیں ہے، اس میں تو پھر اگر حرام پر کا فتویٰ لگتا ہے تو لگے، ہماری تو مجبوری ہے. اگر ایسا کر رہے ہو اور اس کے بدلے کے طور پر جو ہے وہ حج اور عمرے ان کی تعداد بڑھا رہے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، جو کوئی تم میں سے ایسی حرکت کرے گا وہ سن لے، اس کی سزا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور رسوا کیا جائے. ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن اسے بدترین عذاب میں جھونک دیا جائے. ادخلوا في السلم كافة، اسلام میں اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو. ہاں کسی وقت غلطی ہو گئی، جذبات میں بہہ کر یا کسی کے دباؤ کے تحت، کسی دباؤ کے تحت غلط کام کر بیٹھے، فوراً سچی توبہ کرو. تو سچی توبہ اللہ معاف کرے گا، چاہے گناہ احد پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، جیسے کہ ایک حدیث میں بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو، موت سے پہلے سچی توبہ اگر کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ سب صاف کر دے. لیکن اس کے اندر بھی اگر ہم یہ مطمئن ہو جائیں کہ ٹھیک ہے موت سے پہلے توبہ کر لیں گے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، خاص طور پر نوجوانی کے دور میں تو یہی بات ذہن میں ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہوگی، اس لیے کہ موت کا کسی کو نہیں پتا کس لمحے آ جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اتنی عمر تو لازماً ہمیں ملے گی اس کے بعد ہی موت آئے گی. ہر پیدا ہونے والا بچہ اس کے بارے میں ایک دن کی گارنٹی بھی نہیں دی جا سکتی. تو یہ ہے اصل حقائق، ہے معاف کرنے والا ہے، لیکن اسی لیے غلطی ہو جائے دیر نہ کرو، سچی توبہ کرو. اور اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آئندہ سے عزم مصمم ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور پوری کوشش بھی کی جائے اس پر قائم رہنے کی، اور اگر پھر کسی وقت پاؤں پھسل گیا پھر اسی عزم و جزم کے ساتھ توبہ کرنی ہے، اسی وقت کرنی ہے، دیر نہیں کرنی. تو اب اس سے آگے کیا آیا، وتواصوا بالحق، حق کی بھی ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ مسلمانوں پر لازم ہے. من رأى منكم منکرا فلیغیره بیدی فإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبی. چنانچہ گھر والوں کو بھی دین کی دعوت دینا، تواصی بالحق کیا ہوگا، والدین کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی صحیح تربیت کرے اور ان کو بتائے، دین کا علم ان تک پہنچائے، اور آس پاس دوستوں کے اندر بھی اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو منکرات سے روکنا، حق بات کہنا. اور یہ ذمہ داری ایک اعتبار سے پوری امت کی بھی ہے، ایک تو ہر فرد کی اپنی جگہ ہے کہ جہاں کہیں دیکھو تو اس کو اگر قوت ہو تو قوت سے بدلو. من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. اور اس کی تشریح میں وہ بات صحیح ہے کہ حکومتی سطح پر اصل ذمہ داری حکومت والوں کی ہے، لیکن پھر علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں بتائیں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو. اسی طریقے سے ہر شخص اپنے دوست کو بھی غلط کام کرتا دیکھے روکے. تو یہ حق کا ہے جو پہلا درجہ ہے اور ہر فرد کے لیے. اور ایک اسی کا تقاضا وہ بھی ہے، پوٹینشیل اس کے اندر موجود ہے، پوٹینشیلی وہ مضمون بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت ختم رسالت، اب آپ کے بعد پوری دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کس نے کرنا ہے، ساری دنیا کو کس نے بتانا ہے کہ حق کیا ہے غلط کیا ہے، قرآن کا پیغام کس نے پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے ایز اے ہول. اور اس کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو محنت کی تھی، اسی تواصی بالحق کا تقاضا یہ ہے کہ وہی محنت آگے جاری رہتی، لیکن بعد میں وہ نظام خلافت آہستہ آہستہ وہ ملوکیت کی طرف ٹریولنگ اس کی شروع ہو گئی تھی، لیکن دور خلافت راشدہ میں کیا تھا، یہ جنگیں کیوں ہوئی تھیں، پیش کیا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ تم ہمارے بھائی بند ہو، رومن امپائر پرشین امپائر ایمان کی دعوت دی تھی نا صحابہ نے، اور اس بنیاد پر دی تھی کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل نظام دے کر بھیجا ہے کہ اس زمین پر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، تم بھی اس بات کو تسلیم کرو، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو حق تو اللہ کا ہے، اللہ کی زمین ہے، اور یہاں پر اللہ ہی کا دین قائم ہوگا، پھر ہم تلوار فیصلہ کریں گے۔ پہلے دعوت دے دی، نہیں تو ہم کسی کو بھی، ہم اس نظام کو ختم کریں گے، ہاں کسی کو بھی جبرن مسلمان نہیں بنائیں گے۔ تم اپنے دھرم پر قائم رہنا چاہتے ہو، رہو، عیسائی ہو رہو، ہم تمہیں دعوت دیں گے، پریشر کبھی نہیں ڈالیں گے، لیکن نظام نہیں ہوگا کسی اور کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اب یہ دین غالب ہو کر رہنا ہے، اسی لیے تو قتال ہوا ہے، اسی لیے جہاد ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ کام اس کے بعد رک گیا، دور خلافت راشدہ کے بعد بہت ہی کم رہ گیا، کسی درجے میں ہوا ہے، مسلمانوں نے فتوحات کی ہیں، اسلامی نظام نافذ کیا ہے، لیکن اب وہ اسلامی نظام تھوڑا بہت پولیوٹ ہوتا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ ملوکیت کی اس کے اندر آمیزش آنی شروع ہو گئی تھی۔ لیکن نچلی سطح پر سینکڑوں سالوں تک یہ نظام قائم رہا، اسلامی نفاذ، شریعت کا نفاذ، حدود، آرڈیننس وغیرہ، یہ سب کچھ، قاضی اور مفتی وہ شریعت کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، اور سلطان وقت کے خلاف بھی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں، اور اس کے خلاف بھی جو ہے رائے دیتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں۔ چنانچہ 800 برس، 750 برس تک مسلمان دنیا میں غالب قوت رہے ہیں، سول سپریم پاور آن ارتھ، یہ ہے اسلام، اور اس ذریعے سے، ان کے ذریعے سے اسلام پہنچا، اور کروڑوں لوگ جو ہیں چند سالوں میں دور خلافت راشدہ میں اس اسلام کی نظام کی برکات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ اس دور میں کوئی تبلیغی جماعت نہیں بھیجی جاتی تھی، اصل اسلام یہ ہے، تواصی بالحق یہ ہے، حق کی وصیت کرنی ہے، زبان سے بھی کرنی ہے، اور نظام کی سطح پر قوت کے ساتھ بھی کرنی ہے۔ تو وتواصوا بالحق، اس وقت ہر مسلمان کے لیے اس حوالے سے تو وہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے طور پر کرے، اور پھر اگر یہ کام ہوتا ہے، اسلامی حکومت آتی ہے، کوئی نظام آتا ہے، کوئی جماعت اس کام کے لیے کھڑی ہوئی ہے کہ غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ابتدائی قدم تو ہم اٹھائیں، کچھ نہ کچھ تو کریں، تو پھر اس کا ساتھ دینا، یہ اس کا ایک منطقی تقاضا۔ وتواصوا بالصبر، آخری بات، چوتھی شرط، اور یہ شرط اصل میں تیسرے کا ہی لازمی نتیجہ ہے، کہ جب تم حق بات کرو گے تو کیا ہوگا، مخالفت ہوگی۔ جیسے آپ کو پتا ہے، آپ اپنے دوست سے بھی حق بات کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا آپ سے، آپ اسے کہیں کہ یہ تم غلط کام کر رہے ہو اور میں اس پہ تمہارا ساتھ نہیں دوں گا بلکہ تمہیں روکوں گا، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ مت کرو، ناراض ہو جائے گا، ہوتا رہے، مخالفت ہوگی۔ جب بھی آپ تواصی بالحق کا کام کریں گے مخالفت ہوگی، لوگ روڑے اٹکائیں گے، اور اس کا جو آخری منزل ہے وہ تو جہاد و قتال ہے، وہاں تو ظاہر بات ہے کہ بہت صبر کی ضرورت ہے، تو صبر کے مقامات آئیں گے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ گھبرا کر کہ آزمائش تو سخت ہوتی جا رہی ہے پیچھے اڑ جاؤ، نہیں، اب ڈٹے رہو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، صبر و استقامت، یہ ہے وہ کردار ایک بندہ مومن کی زندگی کے کا ایک پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے ان چار الفاظ میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ گارنٹی اللہ نے ان لوگوں کو لیے دی ہے کہ وہ بچا لیے جائیں گے، سورۃ العصر کا حاصل یہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ کسی کو، گناہگار کو بھی معاف کر دے، وہ اسے اختیار، اس کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی ہے وہ یہ ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ، اور اس میں ہمیں بالکل پورے وسوخ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ خلاصہ اس اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام بھی تو ہر ملاقات کے بعد ایک دوسرے کو وہی سنا رہے ہیں قرآن کا پیغام سورۃ العصر کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کو سمجھنے کی بھی، اور پھر اس کے ذریعے جو تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں دین کے، ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے چند منٹ لوں گا۔ عالم اسلام کے اوور آل حالات کو دیکھیں، ایک اچھی خبر جو سامنے آئی ہے کہ وہ ترکی کے طیب اردگان جو ہیں، پانچویں مرتبہ بھی ترکی کے سربراہ حکومت بنے۔ اب ترکی کا ایک امیج ہمارا وہ ہے جو ایک دور میں تھا، ان سے پہلے تک تھا، اور وہ صحیح تھا، بدترین سیکولر ملک ترکی۔ اب ترکی جو کہ اس وقت یورپ کا مرد بیمار تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، اتاترک نے آپ کو معلوم ہے کہ اسے سیکولر بلکہ مذہب دشمن ریاست میں تبدیل کیا تھا. اس سے پہلے کا معاملہ ترکی کا نہیں تھا, اتاترک کے دور سے ہی ہوا تھا. اور یہاں تک کہ اس نے اپنے دستور میں, ملک کے دستور میں سیکولرزم کو شامل کیا تھا. اور وہاں مسلمان بن کر زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو چکا تھا. اسلام سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھنے والے جو بھی تھے اس زمانے میں, وہ پھر دیہاتوں کی طرف ہجرت پر مجبور ہو گئے تھے. وہاں ترکی کے جو شہروں کا حال تھا اس میں اور یورپ میں کوئی فرق نہیں تھا. اور لگتا تھا کہ اسلام شاید یہاں ہے ہی نہیں. لیکن جہاں دو لوگ پہلے بھی جاتے رہے ہیں, وہ جب دیہات وغیرہ میں گئے ہیں چھوٹے شہروں میں, تو وہاں انہیں نظر آیا کہ ہاں لوگ پریکٹسنگ مسلم بھی ہیں. اور ملک کے آئین میں باقاعدہ طور پر تحریر کیا گیا تھا کہ ترکی ایک سیکولر ریاست ہوگی, اور اس کی اس دستور کی کسٹوڈین کون تھی, وہاں کی فوج تھی. گویا اس کو کوئی ہٹا سکتا بھی نہیں. لیکن ترکی کے موجودہ صدر طیب اردوغان جو 2003 میں حکومت میں آئے تھے, انہوں نے بتدریج سیکولرزم کے خلاف اور اسلام کی طرف ایک پیش قدمی کا آغاز کیا جو اب تک مسلسل جاری ہے الحمدللہ. اور وہ یہ سب کچھ جو ہے فوج کی مخالفت اور آئین میں سیکولر ریاست لکھے جانے کے باوجود بھی کر رہے ہیں. یعنی بہت بڑا رسک لے رہا ہے وہ شخص. ان کا ایک اور شاندار کردار بھی اس دوران سامنے آیا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہوں, جیسے برما کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا, فلسطین, روہنگیا وغیرہ, یہ سب تو آگے بڑھ کر آواز اٹھانے والے ان مظالم کے خلاف سب سے پہلے یہی ہیں, طیب اردوغان. اور وہ مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں, اور مغرب بھی ظاہر ہے کہ اسے پسند تو نہیں کرے گا, وہ بھی ان کے خلاف مسلسل سازشوں میں لگا رہتا ہے. تو جولائی 2016 میں فوج نے بغاوت کی, لیکن عوام کی مدد سے اردوغان نے اسے ناکام بنایا. یہ بھی ایک بڑی غیر معمولی بات ہوئی ہے. اب انتخابات کے موقع پر مغرب, خصوصاً امریکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس انتخابات کے حوالے سے کہ اردوغان کو کامیابی نصیب نہ ہو, لیکن تمام سازشوں کو کچلتے ہوئے وہ کامیاب رہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو فرمایا. پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک کے لیے فالو کرنے کے اعتبار سے اس دنیا, اس وقت کی دنیا میں ان کا ایک کردار, ایک بڑا نمائندہ کردار ہے کہ ذرا ان سے بھی سبق سیکھیں. آخر یہ بھی اسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس کا امام اس وقت امریکہ ہے, اور لیکن اس کے باوجود اسلام کے فروغ کے لیے اس کی طرف جو پیش قدمی ہے ان کی مسلسل الحمدللہ جاری ہے. بہرحال ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے, جو بھی وہ مثبت خطوط پر اسلامی, جو اسلامی جہد کا سفر انہوں نے شروع کر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوسری ایک چھوٹی سی قابل ذکر خبر یہ ہے کہ پاکستان کو فروری میں عارضی بنیادوں پر فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے گرے لسٹ میں ڈال دیا تھا, اور کہا گیا تھا کہ اگر منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ سے باز آ جائے گا تو اسے گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا. منی لانڈرنگ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے, جبکہ ٹیرر فائنانسنگ جو ہے وہ صرف ایک الزام ہے. بہرحال وہ الزام جو ہے وہ اس لیے وہ دیتے ہیں کہ پاکستان ان کی مدد نہیں کر رہا طالبان کو کچلنے میں, جیسے مشرف کے دور میں کی گئی تھی. تو یہ ان کا الزام ہے. تو بہرحال یہ دو چیزیں جو ہیں, اگر ان سے وہ باز آ جائے تو پھر اسے گرے لسٹ سے نکال لیا جائے گا. لیکن آپ کو جیسے میں نے عرض کیا, منی لانڈرنگ وہ تو ایک حقیقت ہے, اور اس میں پاکستان جو ہے وہ کوئی اپنی حالت کو بہتر نہیں کر سکا. اب اس ادارے نے پاکستان کو 15 ماہ دیے ہیں کہ بہتری لائی جائے. اب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ منی لانڈرنگ کے معاملے میں پاکستان غلطیوں کا ارتکاب کرتا رہا ہے, کر رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو عالمی ادارے ہیں ان کا معیار بھی دوہرا ہے. بھارت اور برما میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر ان کے خلاف کوئی آواز یہ نہیں اٹھاتے, اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا ہمیشہ سوتیلا سب رویہ رہا ہے. یعنی ہمیں اور زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے عالمی سطح پر, اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے, لہذا ہم ان کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف کے فرما دیا تھا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی قوت غالب آ ہی نہیں سکتی. لیکن اللہ مدد کن کی کرتا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی تم اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرو گے اور قربانی دو گے تو اللہ تمہاری لازمن مدد کرے گا, اور اگر تم اللہ سے بے وفائی کرو گے تو تمہارے لیے کوئی سہارا دنیا میں نہیں. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, یہ بھی اس آیت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں, اگر تم نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی تو تو فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو پھر کون ہے کہ جو پھر اللہ کے بعد تمہاری مدد کر سکے، یعنی پھر اللہ دیکھے گا کہ کون مدد کر سکتا ہے، کوئی مائی کا لال تمہاری مدد نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہم اس جگہ کھڑے اپنے رویے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہذا مزید ڈو مور کے تقاضوں کے تحت جھکتے جائیں گے، اور حقیقت میں ہم غلام بن چکے ہیں، ظاہراً آزاد ہیں، راستہ بڑا واضح ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے بحیثیت قوم کہ ہم اس اصل راستے کو اختیار کریں، جس کی اقبال نے ایک ہی شعر میں ساری بات کہہ دی تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یعنی مسلمانوں کا شکوہ کے جواب میں جواب شکوہ تھا نا، شکوہ یہ تھا کہ پروردگار تیری ساری نعمتیں اور رحمتیں تو آج کل اغیار کے کاشانوں پر ہیں، یورپ پر ہیں، امریکہ پر ہے، جو تیرے دین کے دشمن ہیں، تیرے نبی کے دشمن ہیں، اور ذلیل و رسوا ہم ہو رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، جو تجھے اپنا رب مانتے ہیں، یہ تماشا کیا ہے؟ شکوہ کا حاصل یہ تھا، اور شکوہ جو ہے اقبال نے اس لیے نظم کہی تھی کہ لوگوں کو توجہ دلائی جائے مایوسی کے اندھیروں میں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اصل سبب کیا ہے. چنانچہ شکوہ کے بعد لوگ بڑے متوجہ ہوئے، پھر جواب شکوہ آیا، اور اس میں اقبال نے واضح کیا کہ تم نے اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری کی ہے، اس کی یہ سزا تمہیں مل رہی ہے، لہذا اس کی آخری تان کہاں توڑی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اگر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اختیار کی، حضور سے وفاداری کا کیا مطلب ہے؟ دین سے وفاداری، اللہ سے وفاداری، وہ اللہ کے سچے نمائندے ہیں نا، اس ایک لفظ میں ساری چیزیں آ گئیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. ایک ہی شرط ہے، وہ شرط ہم ماننے کی اس کو پورا کر دیں تو دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری. اللہ تعالی ہمیں شرط کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے.